أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ کاشانہ بصیرت ڈاٹ کام کا آڈیو بک سلیکشن ہے۔ اس وقت جو کتاب آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ کے تاریخ ساز اور عہد آفرین خطبے۔ لکھنے والے ہیں جناب حضرت آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی، اور آپ کی خدمت میں ریڈر کے طور پر ذیشان حیدر، اور یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ فہرست میں سے دوسرا مطلب تجلیات حیات۔ اس میں سب سے پہلے حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تعارف کرایا گیا ہے۔ مختصر تعارف کے طور پر میلاد مسعود 5 شعبان یا جمادی الاول 5 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، والد گرامی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوہر نامدار بحر کرم جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، اولاد امجاد کربلا کے شہید اونو محمد۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات ہے 15 رجب 62 ہجری، مزار مقدس قریہ راویہ شام۔ آگے فرماتے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی نواسی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کا نام زینب رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے نو مولود کے عقیقے کا اہتمام فرمایا۔ خمس نجبہ یعنی وہ 5 ہستیاں جو آیت تطہیر کے نازل ہونے کے وقت اس آیت کا مصداق قرار پائیں، انہی 5 تن پاک نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذہنی تعمیر و تربیت میں بھرپور حصہ لیا۔ غیر معمولی ذہانت و فراست کے باعث دانشمند ملت اسلامی جناب عبداللہ ابن عباس آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور پھر یہ لقب ایسا سجا کہ آپ کی شناخت بن گیا۔ مخدومہ سلام اللہ علیہا صرف 5-6 سال ہی کی تھیں کہ پہلے تو دم ہوش چاہنے والے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت ہوتے دیکھا، پھر آپ اس عظیم حادثے کے زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے بعد ماں کی مامتا سے بھی محروم ہو گئیں۔ ذلحجہ 35 ہجری میں جمہور اسلام کے بے حد اصرار پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے مملکت اسلامیہ کی انتظامی ذمہ داریاں قبول فرما لیں، اور جنگ جمل کے خاتمے پر رجب 36 ہجری میں آپ علیہ السلام نے کوفے کو حکومت کا مرکز قرار دیا۔ جب خاندان کے سربراہ نے جگہ بدلی تو بنی ہاشم کے بہت سے اشخاص مدینے سے آ کر یہی رہنے لگے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی کوفے میں باپ کے ساتھ تھیں، اور اپنے خصوصی امتیازات کے باعث آپ کو خاتون اول کی حیثیت حاصل تھی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے شریعت قدے میں ایک بڑی اہم درسگاہ قائم کی تھی، جس میں کوفے کی خواتین آپ سے معارف اسلامی کا درس حاصل کرتی تھیں۔ انہی خصوصیات کے پیش نظر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عالمہ غیر معلمہ کہتے تھے، یعنی وہ دانشور جس نے علم و آگہی کے سلسلے میں دنیا کے عام مدارس اور یہاں کے کسی مدرس سے کچھ نہ حاصل کیا ہو۔ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی اس تاریخ ساز بیٹی کی شادی اپنے ہونہار بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کر دی۔ عبداللہ ابن جعفر علی علیہ السلام کے شاگرد رشید بھی تھے، اور اپنی جی موہ لینے والی خوبیوں کی وجہ سے ہر دل عزیز، بڑے مقبول، نیز اپنے جود و کرم اور داد و دہش کے باعث دریائے سخاوت کہلاتے تھے۔ 21 رمضان 40 ہجری میں مولا متقیان سلام اللہ علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سانحے سے یوں تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، مگر عالم اسلام کو خصوصیت سے ناقابل برداشت حد تک مصائب و شدائد کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کا ہر شعبہ غیر متوازن ہو کر رہ گیا، اور جناب امیر علیہ السلام سے جو لوگ وابستہ تھے وہ تو جس طرح کے ہوش ربا اور زہرہ گداز حالات سے دوچار ہوئے، اس کی تفصیل تاریخ کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے۔ پھر فاتح خیبر کے گھر والوں پر سختیوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں ان کی تکلیف کو بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ بس یہیں سے جناب زینب کی آزمائشوں کا بھی دور شروع ہوتا ہے۔ باپ کی شہادت کے بعد بے شمار دکھ بھرے واقعات کے علاوہ سن 50 ہجری میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو عالم دیکھا، جس کے تصور سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اور پھر کربلا آنے تک جس طرح آپ سراپا درد اور ہم وقت مصروف پیکار رہی ہیں، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ دشت نینوا کا یوں تو ہر دن حشر آسا اور ہر رات قیامت خیز تھی، بالخصوص عاشور کی شب تاریخ عالم کی سب سے طویل، حد درجہ ہولناک، انتہائی ہمت شکن اور بڑی شاکیب آزما رات تھی۔ مگر شریکت الحسین علیہ السلام کے پائے سبات میں ہر مشکل نے آنکھیں رکھ دی، اور جب عاشور کا دہکتا ہوا سورج نکلا تو اس کی شعلہ ریز اور ترچی کرنوں سے کہیں زیادہ روح فرسا غم و علم کا ہجوم تھا۔ اور پھر اس سلگتے ہوئے دن کا ہنگامے اثر، پناہ بخدا، ابھی تک عالمی ادب کو وہ لفظ نہیں میسر ہوئے کہ جس کے ذریعے اثر عاشور کی کرب انگیزی کا اظہار ممکن ہو۔ اور پھر 11ویں شب کی آمد، شام غریباں، اف، یہ زینب کا ہی حصہ تھی کہ رشتے ہوئے زخموں کے اس اتھا سمندر کو پار کر لیا، اور اس کے بعد ان منازل عالم سے گزر کر آگے بڑھنا، جہاں پتھر کی چٹانیں ہوں تو شیشے کی طرح درک جائیں اور لوہے کی چادریں ہوں تو موم بن کر پگھل جائیں، لیکن کیا کہنا اس قلب مطمئن کا، اس عزم راسخ کا، اس جذبہ ایثار کا اور اس ذوق جہاد کا، کہ قدم قدم اور نفس نفس یہ فیصلہ کہ انقلاب لا کر رہیں گی، دین خدا کو بچا کر دم لیں گی، یزید ہی نہیں یزیدیت کو بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیں گی۔ نیز پسے ہوئے ضمیروں اور بیٹھے ہوئے دلوں کو ہر دست جفا، ہر بند ستم، ہر طرف سزا، ہر قید علم سے چھوڑائیں گے، رہا کروائیں گے، آزادی دلائیں گے، اور اللہ کی راہ میں جان ساری کی تمنا رکھنے والوں کو ناموس شکن، خون آشام، اسلام دشمن طاقتوں سے اس طرح نبرد آزما ہونا سکھائیں گے کہ آندھیاں رک جائیں گی، طوفان تھم جائیں گے، زمین ہل جائے گی اور آسمان سکتے میں رہ جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ زینب جیت گئیں، عظمتوں نے قدم لیے، رفعتیں فرش راہ بنی، چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، یزید نادم، حکومت پشیماں، لوگ بے چین اور فوج پریشان۔ دمشق تو مظلوم کا ماتم کدہ بن ہی چکا تھا، بس دیکھتے ہی دیکھتے کوفہ میں بھی انقلاب کا سورج ابھرا اور دور دور تک اس کی روشنی پھیلنے لگی۔ یا لسارات الحسین کے فلک شگاف ناروں سے حرف حق کی بلندی، زینب کی فتح و نصرت، نیز حسن و حسین کے عظیم مقاصد کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان ہونے لگا۔ پھر یزیدیت کو مات دینے کی بات بس یہی نہیں ختم ہو کر رہ گئی، بلکہ عباس سے نامور کے لہو سے دھلا ہوا اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، جناب جوش ملی آبادی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ختم ہوا، اور اگلا ٹاپک ہے کہ کوفہ کے بازار میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تقریب۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ فطرت بشری کی کمزوریاں اکثر بیشتر آدمی کو اپنی بے قید و بند انا کی تشفی کے لیے جلب منفعت کے ایسے غلط راستوں پر ڈال دیتی ہیں کہ اشرف مخلوق ہونے کے باوجود بلند ترین مرتبہ سے گر کر ایسے مقامات پر پہنچ جاتا ہے جہاں عالم کے پست ترین وجود بھی نظارہ کرتے، اور نظارہ کرتے ہی عرق انفعال سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ تمنا دولت، حوث اقتدار یا جذبہ تمکنت ہی کے سبب فرزند آدم ایک دوسرے کے استحصال کے درپے ہوتے ہیں، نہیں، بسا اوقات تو ان کا ناوک ستم ایسی ہستیوں کو گھائل کر دیتا ہے جنہیں نہ اقتدار سے واسطہ، نہ سلطنت سے لگاؤ اور نہ حکومت سے کوئی سروکار، بلکہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز۔ ان میں کچھ باطنی اوصاف اور ایک روحانی کشش ضرور ہوتی ہے، اور یہی خوبیاں اور جاذبیت تنگ نظر اور حریص عناصر کے لیے اس حد تک ناقابل برداشت بن جاتی ہیں کہ وہ ان ناقابل قدر محترم ہستیوں کی تباہی پر تل جاتے ہیں۔ یہی وہ رزمگاہ ہے جہاں حق کے پرستار اور ان انسانی قدروں کے علمبردار دنیا کی بے ادب مادی طاقتوں کا چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور نور و ظلمت کا معرکہ گرم ہو جاتا ہے۔ پھر جام زہر، تخت صلیب، نوک خنجر اور فضائے زندہ کا استقبال کرنے والوں کے پرسکون دل کمال اطمینان سے کہتے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرنے والوں، آؤ، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہر دور میں بشری جبلت کے تاریخ پہلوؤں نے تاریخ میں چند سیاہ اوراق کے اضافے کیے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ جاں باز جن کی سلیم فطرت اور سنبھلی ہوئی طبیعت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں یہ آواز دی کہ آزان شوق را گلدستہ بام دارمی باشد، نماز عشق زیر خنجر خون خوار می باشد۔ انہوں نے اپنے دور کی تاریخ کو نہ صرف نکھارا ہے بلکہ زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ خاصان خدا میں سے تو شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے امتحان و ابتلا کے ان خارزاروں سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ نوح سینکڑوں برس سنگ و خشت کا ہدف بنتے رہے، ابراہیم کو آتش کدے نمرود سے بالا پڑا، پھر ان کی خدائی موسیٰ پر ٹوٹ پڑی، یحییٰ کو اپنے سر کی بازی لگانا پڑی، عیسیٰ نے سولی پر چڑھنا قبول کیا اور دنیا نے خاتم الانبیاء کو یہ خیخ کہتے ہوئے سنا کہ ما اوذی نبی کما اوذیت، جتنی تکلیفیں میں نے سہی کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں برداشت کرنا پڑی۔ سچ ہے ہر کے در این بزم مقرب در است، جام بلا پیش ترش می دہند۔ لیکن 61 سن ہجری میں فرات کے دہکتے ہوئے ساحل پر آزمائشوں کے جو حوصلہ شکن، زہرہ گداز اور ہوش روبا نقشے دکھائی دیتے ہیں، کم از کم تاریخ عالم میں امتحان و ابتلا کی ایسی کوئی اور صورت نہیں دکھائی دیتی۔ قدم بقدم مصائب کے پہاڑ، نفس نفس شدائد کی آندھیاں، اور تاجدار کربلا حسین ابن علی کا یہ عالم کہ وہ العطش کی صداؤں میں مل رہا تھا سکون، وہ ارجعی کی نداؤں میں اٹھ رہے تھے قدم۔